ایران میں اسلامی تحریک کے عروج اور 1979 میں اس کی کامیابی کے ساتھ ہی مجاہدین خلق نامی گروپ نے اس نظریے کے تحت کہ اسلامی جمہوریت کا نظریہ رجعت پسندانہ ہے، رجعت پسندی کے خطرے کا پروپیگنڈا کر کے اسلامی انقلاب کے خلاف جنگ اور حکومت پر قبضہ کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ صدر کے عہدے سے بنی صدر کی معزولی کے بعد منافقین کو اپنی آخری امید بھی ختم ہوتی دکھائی دی، تو انہوں نے 30 خرداد 1360 میں ایک بیان جاری کر کے اسلامی نظام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو قتل کرنا بھی شامل تھا۔ منافقین نے 6 تیر 1360 کو مسجد ابو ذر میں بم دھماکہ کر کے آیت اللہ خامنئی پر قاتلانہ حملہ، اور پھر اسی سال 7 تیر کو اسلامی جمہوریہ پارٹی کے مرکزی دفتر میں بم دھماکے میں آیت اللہ بہشتی سمیت ملک کے صفحے اول کے 72 انقلابی رہنماؤں کو شہید کر کے پہلی ضرب لگائی۔ اس کے بعد 2 ماہ کے بعد وزیر اعظم کے دفتر میں بھی بم دھماکہ کیا، جس میں صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم محمد جواد باہنر کو شہید کر دیا۔ مجاہدین خلق یا منافقین نے دہشت گردانہ اقدامات کے ذریعے نوخیز اسلامی حکومت کو زبردست بحران سے دوچار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایران کی انقلابی حکومت تھوڑے ہی عرصے میں صفحے اول کے 200 کے قریب رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداروں سے محروم ہو گئی۔ دوسری جانب دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں انقلابی رہنماؤں کو قتل کرنے سے انقلابی حکومت ختم ہو جائے گی اور انہیں آسانی کے ساتھ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع مل جائے گا، لیکن ان عناصر کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط قیادت اور پرجوش عوام کے سمندر کا سامنا کرنا پڑا، جو ہر مشکل گھڑی میں انقلابی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، لہذا ان کی سازشیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد ایم کے او کا سربانہ معزول صدر بنی صدر کے ساتھ پیرس فرار ہو گیا۔ باقی ماندہ عناصر موسیٰ خیابانی کی سرکردگی میں قاتلانہ حملوں میں بم دھماکوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1361 تک ان کے تقریباً تمام گینگ ہاؤس اور شہروں میں قائم ٹھکانے ختم ہو چکے تھے اور باقی ماندہ عناصر عراق میں جمع ہو گئے تھے، اور باسی حکومت کو معلومات فراہم کر کے انقلاب اسلامی پر آخری وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجاہدین خلق یا منافقین خلق کی عراق کی باسی حکومت کے ساتھ وابستگی کی انتہا مسلط کردہ جنگ کے آخری ایام میں دکھائی دیتی ہے۔ منافقین نے اس عرصے کے دوران ہزاروں کی تعداد میں ایرانیوں کو شہید کر دیا اور اسرائیل اور مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ دوسری جانب مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ بھاری رقم خرچ کر کے ایران کی مشرقی سرحدوں کے قریب بہت سے دوسرے گروہوں کو مسلح ٹریننگ دے رہا تھا۔ انہوں نے مخلوط ایکسپورٹڈ اسلام کے ذریعے بعض افغان جوانوں کو جمع کر کے دنیا والوں کے سامنے اسلام کی نئی شکل و صورت پیش کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کو اسلحہ اور مالی وسائل فراہم کر کے عالمی برادری کو اسلام سے خوفزدہ کرنے کا راستہ ہموار کیا، اور یوں ایران کے ہمسایہ ملکوں میں لشکر کشی کا بہانہ تراش لیا۔ انہوں نے بھاری رقم خرچ کر کے اور خاص طور سے بچوں اور عام شہریوں کی سلامتی کا بہانہ بنا کر خطے کے ملکوں میں اپنی فوجیں بھیج کر بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے موجودہ دنیا کی جانب اشارہ کیا کہ آج کی دنیا تشدد اور دہشت گردی کی دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایران پر الزام ہے کہ وہ دنیا میں شرارت اور دہشت گردی کا عظیم ترین محور ہے۔ اس کے تدارکات کے لیے آپ کی تجویز کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ مغربی دنیا میں ایران پر یہ الزام نہیں لگایا جاتا، بلکہ صرف بعض مغربی حکمران ہیں جو ایران کو دہشت گردی پر متعون کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامراج سے مقابلہ کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بیرون تسلط کا خاتمہ نہ صرف ایران سے ہو بلکہ ہر جگہ اس کا خاتمہ ہو۔ ہم نے نعرہ لگایا ہے اور اس پر گامزن ہے۔ فطری سی بات ہے کہ وہ ہمیں برا بھلا نہیں کہیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہمارے خلاف سازشیں کریں، جھوٹ بولیں، جنگ مسلط کریں، پابندیاں، میرے خیال میں سب فطری ہے۔ دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا اور عظیم گناہ یہ ہے کہ ہم خود مختار کیوں ہیں، ہم انقلاب کیوں لائے، ہم نے اس بات کی اجازت کیوں نہیں دی کہ قومی دولت سے شاہ کی طرح امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں سے اسلحہ خریدیں، ہم ایران میں امریکی بالادستی کے مخالف کیوں ہیں؟ اس ملک کو امریکہ چلاتا رہتا۔ اصل کہانی یہ تھی کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یورپ والے سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہمیں اب نیٹو کی ضرورت نہیں ہے، نیٹو کا کیا کریں، ہمیں اب تک کمیونزم کے مقابلے کے لیے نیٹو کی ضرورت تھی۔ امریکیوں نے نیٹو کے ہتھ کنڈے کو باقی رکھنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ نہیں صاحب، آج کے بعد سے ہمارے سامنے اسلام کے نام سے ایک اور خطرہ ہے اور وہ ہمیں اسلام کے مقابلے کے لیے نیٹو کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ ایران حالیہ برسوں کے دوران خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمارے ہاں دہشت گردی کے لا تعداد واقعات ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں 140,000 لوگ دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے ہیں۔
35 سال گزر چکے ہیں، پہلے دن سے امریکہ اسلامی حکومت کا مخالف تھا، وہ پہلے ہی دن اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایران کی اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔
ہمارے ملک کے تو بہت سے اعلیٰ حکام، جن میں صدر، وزیر اعظم، ارکان پارلیمنٹ، جج صاحبان اور بہت سے وزراء دہشت گردی کی بھینٹ چڑھائے گئے ہیں۔
دیکھیے، کوئی اگر کسی سے کہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تو وہ شخص بھی اس کا مقابلہ اور اپنا دفاع کرے گا، بیکار تو نہیں بیٹھے گا۔ لہذا اگر وہ ہمارے خلاف مسلسل دھمکیاں، قتل و غارت گری، پابندیاں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور بعض مغربی ممالک ایران کے خلاف بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، ان میں سے ایک دہشت گردی بھی ہے، ایران کا جوہری پروگرام ہے، انسانی حقوق کے معاملے پر ہنگامہ آرائی ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ مغرب والے اپنے کیے کا تاوان بھریں۔ وہ دور گزر گیا جب جرمنی والے اسٹٹگارٹ ہائی وے پر بادر معروف گروپ کے لوگوں کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا کرتے تھے۔
اشرف چھامنی 1365 میں منافقین کے سرغنہ مسعود رجوی کے پیرس سے اخراج اور عراقی باسی حکومت میں پناہ حاصل کرنے کے بعد عراقی فوج کے تعاون سے خالص نامی چھاونی میں قائم کی گئی تھی۔ مسعود رجوی نے بہت جلد اپنے تمام اہم ساتھیوں کو فرانس اور دنیا کے دیگر ملکوں سے عراق میں جمع کر لیا اور نئے دہشت گرد بھرتی کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ ایرانی قیدیوں کو مجاہدین خلق میں شمولیت کے لیے ملاقاتیں کرنے لگا۔ ایم کے او کے عناصر نے ایران سے بھاگنے کے بعد عراق کی باسی حکومت کے ساتھ ایران میں اسلامی نظام حکومت کے خاتمے کے واضح پروگرام پر سمجھوتا کر لیا، جس کے بدلے انہیں عراق میں پناہ اور چھاونی فراہم کر دی گئی۔ شاید ایرانی عوام اس بات کو کبھی نہیں بھلائیں گے کہ ایم کے او نے 8 سالہ جنگ کے دوران عراق کی باسی حکومت کا کس طرح سے ساتھ دیا اور ایران کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جنگ کی اور ان پر گولیاں چلاتے رہے۔ ایران کے خلاف عراق کے مسلط کردہ جنگ کے آغاز ہی سے ایم کے او کا کردار کچھ ایسا تھا کہ عراق کی باسی حکومت اس دھڑے کے موقف، اس کی تجزیوں اور نظریاتی مواد کو جنگی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ایم کے او نے ایران کے خلاف عراق کے مسلط کردہ جنگ کے دوران شروع ہی سے منافقانہ رویہ اپنائے رکھا۔
مردان، زنان، جوانان،
اگرچہ سرزمین ایران کے لا تعداد مرد و زن اور پیر و جوان پہلوی حکومت کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے اور ملت ایران مختلف موقعوں پر اور مختلف مقامات پر ان کی یاد زندہ رکھتی ہے، لیکن ایران میں جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ ان لوگوں کی یادیں جو اسلامی انقلاب کے بعد ایم کے او یا نام نہاد مجاہدین خلق کے ہاتھوں قتل کیے گئے، ان میں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ اور بااثر لوگ بھی تھے اور عام لوگ بھی شامل تھے جنہیں ایران میں 16,000 شہیدوں کے نام سے شہرت حاصل ہے۔
تعلقات اور حکومت کے جائز ہونے کا پیمانہ یا دہشت گردی کا پیمانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک دوسرے مثلاً کس حد تک منافقین خود تعاون اور مدد کرتے ہیں یا نہیں۔
جب 5,000 عورتیں اور بچے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جناب گولڈ سٹون ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے جنگی جرم قرار دیتے ہیں، لیکن امریکی حکام اس کی مذمت پر بھی تیار نہیں ہوتے۔
ایران میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی سب سے پہلے امریکیوں نے شروع کی تھی، یعنی امریکی تھے جنہوں نے 1978 میں ایرانی حکام حتیٰ گلی کوچوں میں لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، فرقان اور مجاہدین خلق اور دیگر گروہوں کو مضبوط کیا۔ معلوم نہیں کوملا ڈیموکریٹ پارٹی نہ جانے کیا کیا، یہ سب ان کی حمایت اور کمانڈ میں ان کے پیسے ایرانی عوام کو قتل کر رہے تھے۔
ہمارے ملک کے 16,000 عام شہری دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں مارے گئے اور شہید ہوئے ہیں۔
ایک ملک ہے امریکہ جو ایران پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، حالانکہ وہ خود دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتا ہے جیسے مجاہدین خلق وغیرہ۔ حالت جنگ میں ایک سیاسی گروپ ملک سے باہر جائے اور جنگ کرنے والے ملک سے جا ملے تو اسے غدار نہیں کہا جائے گا، تو اور کیا کہیں گے؟ اگر فرانس اور جرمنی کی جنگ میں ایک فرانسیسی جرمنی والوں سے تعاون کرتے تو ہاں بالکل ٹھیک۔ مجاہدین خلق کے پاس واشنگٹن میں بھی ایک بڑا اڈا موجود ہے اور امریکی پارلیمان سے رابطے میں ہے۔ واشنگٹن میں متعدد میٹنگیں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی یہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں بھی ہیں۔ یہ امریکہ کے عمل اور کردار میں کھلے تضاد اور دوغلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ وہ ایک جانب خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا علم بردار کہتا ہے۔
یہ کیسا دعویٰ ہے جو مغربی ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران کر رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران سے جیسے خود مختار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں جہاں کہیں کوئی دہشت گرد گروپ ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ عراق پر امریکی حملے سے پہلے عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی بات کی جا رہی تھی، اور ایک پروگرام میں جب اس وقت کے امریکی نائب صدر ڈک چینی سے اس دہشت گرد گروپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مجاہدین خلق کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن عراق پر قبضے کے بعد امریکہ اس کی حمایت کرنے لگا۔
اٹیکڈ عراق
in part because there were terrorist organizations in Iraq, and this terrorist organization that was named by Dick Cheney was MEK. And then when they took over Iraq, they became the supporters of this terrorist organization.
کیا منافقین کے گروپ نے 16,000 ایرانیوں کو قتل نہیں کیا ہے؟ کیا یہی منافقین گروپ نہیں تھا جس نے انقلاب سے پہلے امریکی حکام پر حملے کرتا تھا؟ پھر کیسے اس گروپ کو یورپی ملکوں میں دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا جاتا ہے اور اس کی سرگرمیوں کی حمایت کی جاتی ہے؟
انہیں اپنی عالمی پالیسیوں کے لیے، اپنے عالمی تسلط کے لیے کسی نہ کسی بہانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں کیوں آگے قبضہ کیا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے؟ عراق پر کیوں قبضہ کیا؟ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ فلسطینیوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر۔
چند ساعت بعد از حملات تروریستی امریکہ میں جڑواں ٹاور کی عمارتوں پر دہشت گردانہ حملوں کے محض چند گھنٹوں کے بعد بش نے بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے یہ نتیجہ نکالا کہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن اس طرح کے منصوبہ بندی کی توانائی رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے اس حملے کو اعلان جنگ قرار دیا اور اس بہانے سے افغانستان پر لشکر کشی کر کے جنگ شروع کر دی۔ اسامہ بن لادن اور امریکہ کے درمیان رابطے اور شناسائی تنزانیہ میں امریکی سفارت خانے اور نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں سے کہیں پہلے کی بات ہے۔ آج ماہرین اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کس مقصد کے تحت کن لوگوں کی حمایت سے افغانستان اور پاکستان آیا تھا اور اس نے کس منصوبے کے تحت افغانیوں، پاکستانیوں اور عربوں کی ایک بڑی تعداد کو جدید ترین فوجی اور خودکش حملوں کی تربیت دی تھی۔ کیا القاعدہ دہشت گرد گروپ کی حمایت کا ابتدائی مقصد محض امریکن پالیسیوں تک محدود تھا یا یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا جس کا مقصد بالکل جدید طریقے سے دہشت گردی کے مرحلے کا آغاز کر کے خطے میں امریکہ کی لشکر کشی کا راستہ ہموار کرنا تھا؟ ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک میں لاتعداد صاحبان فکر اور سیاسی کارکنوں نے حصہ لیا اور ان میں سے بہت سے آج اسلامی انقلاب کے شہیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ بعض سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہیں اور جواد منصوری، مرتضی نبوی، علی محمد بشارتی جیسے بعض دیگر حضرات جن سے میں نے انقلاب اسلامی کے بارے میں بات چیت کی ہے، انقلاب اسلامی کی تاریخ لکھنے میں مصروف ہیں۔
ان آقای محترم که
انہوں نے زحمت کی اور تشریف لائے اور میں بہت خوش ہوں کہ خامنہ ای صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور آخر ان کا قصور کیا ہے بتائیے تو صحیح، انہوں نے کیا غلطی کی ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، کیوں ایسا وہ لوگ کر رہے ہیں؟ لیکن شکر ہے خدا کا کہ وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نے قتل کیا ہے، انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ ایک دم شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب کیا ہے اور کیا ہے اور کیا، اجارہ داری اور اجارہ دار، یہ سب بالکل غلط ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، لیکن میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خدائی ان کی ہدایت کرے اور سب اسلام کے دامن میں واپس آ جائیں اور خدمت کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جو ایران سے چلے گئے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کریں۔ ہم اسلام اور قرآن کی راہ میں شہید ہونے والے، خون بہانے والے اپنے پیاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہی ہمارا راستہ واضح کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس بات پر پوری توجہ رہے کہ ہمارا دشمن، ہمارے دشمن نے متحرک کو شہید کر کے خود کو رسوا کیا ہے، خود سامنے آ گیا، اپنی پہچان کرا دی۔ متحریک کے دشمن کون ہیں؟ اس عظیم شخصیت کے کیا کیا پہلو ہیں؟ ان کی سب سے اہم خصوصیت اسلام کے اصلی اور حقیقی راستے پر چلنا ہے. ہمارے دشمنوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں. وہ ایسے اسلام کے کمزور اسلام ملاوٹ شدہ اسلام سے انہیں کوئی خطرہ ہے نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ خالص اور واضح اور مضبوط اسلام ہے جس نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں.
یہ بات کہ امریکی حکام ہم پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں تو ہم اسے ملت ایران نے ان کی دیرینہ دشمنی کا نتیجہ سمجھتے ہیں. ورنہ رائے عامہ اور مغربی ملکوں کے عوام سے پوچھیں کہ دہشت گردی کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے.
دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایرانی سیاستدان کوئی بھی ہو اس سسٹم اور عالمی ضمانتوں پر کیسے یقین کر سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس اقوام متحدہ کے تقریباً سبھی ارکان مل کر جاہر ملک کی حمایت اور اس کی مذمت کر رہے ہیں جس پر حملہ کیا گیا ہے یعنی ایران. لہذا کوئی بھی ایرانی سیاستدان نظریاتی اختلافات کے باوجود بھی عالمی ضمانتوں پر پورا پورا بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ پاکستان کے بے گناہ عوام کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے تو یہ بیچارے کہاں کے دہشت گرد ہیں؟ کیوں انہیں قتل کیا جا رہا ہے؟ امریکی ان الزامات کو قبول کر لیتے تو ایسا نہیں ہوتا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ اور امریکہ میں جب کسی سے پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہتے تھے کہ ٹی وی نے کہا, ریڈیو سے نشر ہوا ہے, اخبارات میں شائع ہوا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے.
مغربی ذرائع ابلاغ میں عبد المالک ریگی کو حریت پسند ایرانی بلوچوں کا رہنما کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ عبد المالک ریگی کو افغانستان کے امریکی فوجی اڈے میں تربیت دی گئی؟ امریکہ کو عبد المالک ریگی سے کون سا انسان دوستانہ کام لینا تھا جس کے لیے اسے کرغزستان کے مناس چھاؤنی بلا کر ملاقات کی گئی تھی؟
بعض ممالک نے اسلامی انقلاب کے مخالفوں کو پناہ دی, انہیں امداد دی, سب کچھ کیا, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اس کے خلاف براہ راست کبھی کوئی حملہ نہیں کیا.
ایران بر اساس مدارک
دستاویزی شواہد کے مطابق ایران کو شروع ہی سے بعض ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور ایران کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑے ہیں. دہشت گردی نے ان دنوں نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور خطے میں ہونے والے خودکش حملے اور عام شہریوں کے قتل عام کے واقعات ایسا اہم ترین معاملہ ہے جس نے پورے خطے کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے. اور اب امریکہ اور مغربی ممالک نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے تعاون سے ایران کے جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے ان کے خوف کی علامت ہے. اور یہ کہ ایران قومی مفادات کی تکمیل سے ذرہ برابر بھی قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ مغرب ایران کی سائنسی ترقی کو روکنے اور ایرانی سائنسدانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے سلسلہ وار قتل کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے. لیکن قتل کی یہ وارداتیں کس حد تک ایران کو ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار مغرب والوں سے پوچھا جا رہا ہے اور ان کے پاس اس کا صرف ایک جواب ہے کہ اسلامی ایران قتل کے ہر واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ مصمم ہو کے قدم بڑھا رہا ہے.